بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. آسان فقه کے دروس کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور آج کے درس میں درس کی نوعیت کیسے ہوگی ہماری، اور اس میں جو باتیں ہوں گی، نمبر ایک، کس منہج کا انتخاب کرنا ہے، یا وہ کون سی کتاب ہے جس پر ہم بات کریں گے. پھر نمبر دو، مقدمے کے طور پر فقہ کے متعلق چند سوالات ہیں، ان کا جواب دیتے ہیں. پہلی بات کہ درس کی نوعیت کے متعلق کس کتاب کا انتخاب کیا. مختلف کتابیں دیکھنے کے بعد، ساتھیوں کے مشوروں سے جو کتاب بہتر لگی وہ صف الاول المتوسط، 7th class، جو عربی اسکولوں میں عام طور پہ فقہ پڑھائی جاتی ہے، اسی کتاب کا انتخاب کیا ہے، اور اسی کتاب سے انشاءاللہ اپنے دروس بیان کریں گے. اور اس کتاب کو اس لیے انتخاب کیا ہے کہ نمبر ایک، اس میں مختصر باتیں ہیں دلیل کے ساتھ، اور کچھ تصویریں بھی ہیں جو طالب علم کے لیے ان فقہ مسائل کو آسان کر دیں گی. مثال کے طور پہ تیمم کیسے کرنا ہے تو تصویر بنی ہے کہ ہاتھ کیسے زمین پہ مارنے ہیں، اور کس طریقے سے ایک دوسرے کے اوپر ہاتھ پھیرنا ہے. وضو کے اعضاء کیسے دھونے ہیں وہ بھی تصویر ہے. اگر پاؤں پہ چوٹ لگ جائے اور اس کے اوپر پلستر کر دیا جائے تو کس جگہ پر مسح کرنا ہے، اور کس جگہ کو دھونا ہے، اور کس جگہ پہ مسح نہیں کرنا ہے، تو تصویر کے ساتھ آپ کے جب سامنے تصویر آ جائے گی تو آپ جو سنتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں، جو دیکھتے ہیں وہ آپ کو یاد رہتا ہے. اور نمبر تین، اس کی جو عبارات ہیں وہ آسان ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کتاب کے جو الفاظ ہیں عربی کے وہ آسان ہیں، طالب علم کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی کہ جب ہم دروس میں بات کریں گے تو اس میں عربی لفظوں کا ترجمہ بھی یا معنی بھی آپ لوگوں کو آ جائے گا انشاءاللہ. اور پھر اتنا ہی کافی ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے اس کتاب کو یعنی اپنے منہج میں شامل کیا ہے فقہ کی تعلیم کے لیے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں کے علماء ماشاءاللہ کس طریقے سے وہ دین کے اور دعوت کے کام میں آگے آگے ہیں. عام طور پہ مشہور ہے کہ اس کتاب میں یا یہ فقہ جو یہ فقہ حنبلی ہے، لیکن جو حق بات ہے اس میں بعض ایسی چیزیں ہیں جو فقہ حنبلی سے ان کا تعلق ہے، اس کی وضاحت ہم اسی وقت کر دیں گے. جو قول راجح ہے وہ بھی ہم بیان کر دیں گے دلیل کے ساتھ، لیکن جو حق بات ہے کہ ہر بات کی اپنی اپنی دلیل ہے. امام صاحب کا قول آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا، آئے گا تو بہت کم ہی کہیں آئے گا. فقہ حنبلی تب ہوتا کہ امام احمد حنبلی نے فرمایا، امام صاحب نے فرمایا، پھر تو ہم کہتے فقہ حنبلی کی بات ہو رہی ہے. لیکن یہاں پر جو بھی بات ہوتی ہے تقریباً وہ قرآن مجید اور صحیح حدیث سے بیان ہوتی ہے. اور دروس میں کیا کیا ہم پڑھیں گے، درس کی نوعیت کیا ہوگی. نمبر ایک باب پڑھیں گے ایک ایک درس میں. درس تقریباً آدھے گھنٹے سے 45 منٹ تک ہو سکتا ہے درس کی نوعیت کے لحاظ سے. ایک باب پڑھیں گے، اور ایک باب جو دو صفوں سے زیادہ نہیں ہے میں نے دیکھا ہے، یعنی ایک صف یا دو صفحے ہیں تقریباً ایک باب میں. اور نمبر دو اس کی عملی مثالیں بیان کریں گے، نمبر تین ہر باب کے آخر میں اس کے متعلق جو فتاوی ہیں، فتاوی اللجنہ الدائمہ سے میں نے انتخاب کیا ہے، اس میں جو اہم سوال ہے وہ سوال بھی پڑھیں گے اور ان کا جواب بھی پڑھیں گے، تاکہ طالب علم کے لیے یہ بات آسان ہو جائے کہ اگر کوئی ایسا سوال آ جائے تو اس کے جواب کے لیے ان کو ریفرنس بھی، مرجع بھی ان کو پتا ہو کہ کہاں سے لیا ہے، تو یہ بات انشاءاللہ آسان ہوگی۔ تو یہ اس طریقے سے انشاءاللہ درس کی نوعیت ہوگی۔ آج کے درس میں مقدمے کے طور پر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ فقہ کسے کہتے ہیں، ہماری دروس جو ہیں آسان فقہ جس کو ہم آسان کہہ رہے ہیں، آسان کیوں کہہ رہے ہیں اور فقہ کا کیا مطلب ہے، اور فقہ کے متعلق چند سوال ہیں کہ شرع حکم کسے کہتے ہیں، احکام شرعیہ کیا ہیں، فقہ کو جاننے کی کیا ضرورت ہے ہمیں آج، اور عام طور پہ فقہ کی کتابوں میں کتاب الطہارت سے کیوں فقہ کی شروعات ہوتی ہے۔ تو پہلی بات، فقہ آسان کا لفظ ہم نے کیوں استعمال کیا، یاد رکھیں فقہ عام طور پہ فقہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ بہت مشکل ہے، اور ایک ایک مسئلے میں علماء کے چار چار اقوال ہیں، کسی مسئلے میں پانچ ہیں، کسی مسئلے میں بیس ہے، کسی مسئلے میں چالیس اقوال بھی ہیں۔ تو عام لوگوں میں یہ تاثر ہے کہ فقہ جو ہے صرف علماء ہی کا کام ہے، عوام الناس نہیں سمجھ سکتے، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالی فضل و کرم سے میں کوشش کروں گا کہ فقہ کو آسان طریقے سے ہم بیان کریں گے، تاکہ جو عام عوام الناس ہیں ان میں بھی شوق پیدا ہو اور وہ بھی ان مسائل کو سیکھیں اور سمجھیں۔ میں یہ نہیں کہتے کہ سب مفتی بن جائیں، لیکن اتنا ضروری ہے کہ جتنی ہم شریعت کے واجبات اور فرائض ہیں ان پر ہم عمل کرتے ہیں، ان کے متعلق ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ہم نے کیسے کرنے ہیں۔ وضو کرنا ہے، عام طور پر ہم سب کرتے ہیں، کہاں سے سیکھا ہے، والدین سے سیکھا ہے، جیسے وہ کرتے تھے ہم بھی کرتے ہیں، نماز کیسے پڑھتے ہیں جیسے والدین پڑھتے تھے ہم بھی ویسے ہی پڑھتے ہیں۔ کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ ہمارے والدین اتنی بڑے علماء تھے یا فقیہ تھے یا ان مسائل کو سمجھتے تھے، نہیں، ان سے اگر پوچھیں تو وہ کہیں ہم اپنے والدین سے سیکھا ہم نے۔ تو یہ والدین کا چکر جو ہے یہ تقریباً نسلوں سے چلا آ رہا ہے۔ تو حق بات یہ ہے کہ علم کے ساتھ ہم نے عمل کرنا ہے، بغیر علم کے عمل جو ہے وہ درست نہیں ہے، اگر عمل اچھا بھی ہو بغیر علم کے تو پھر بھی نقص کہیں نہ کہیں نظر ضرور آ جاتا ہے، تو کیونکہ دین کے معاملے میں احتیاط ضروری ہے، تو اس لیے پہلے علم حاصل کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا ہے۔ تو آسان انشاءاللہ اس لیے ہے کہ ایک ایک قول بیان کریں گے، فقہا کا اختلاف بیان نہیں کریں گے، الا یہ کہ کہیں پر شدید ضرورت پڑ جائے، اور میں کوشش کروں گا کہ الفاظ بھی آسان ہوں، مثال بھی بیان کریں گے تاکہ بات واضح ہو جائے، اور عملی مثال یعنی مثال کے طور پر اگر وضو کرنا ہے تو ایک شخص کھڑا ہو جائے گا والنٹیئر، وہ وضو کر کے دکھائے گا کہ کیسے کرنا ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ وضو کیسے کر رہا ہے، جو ہم پڑھیں گے وہ ہم کریں گے انشاءاللہ۔ فقہ کی تعریف کیا ہے، پہلا سوال ہے فقہ کی تعریف کیا ہے، اس کا جواب، فقہ کا لغوی مطلب ہے عربی زبان میں، عربی لغت میں فقہ کہتے ہیں کسی چیز کو سمجھنا۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے قرآن مجید میں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان پر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی، یفقہ قولی، یا اللہ تعالیٰ میری زبان میں جو گرا ہے اس کو دور فرما. کیوں؟ تاکہ یفقہ قولی، تاکہ میری بات کو سمجھ سکیں یا سمجھیں. تو لفظ فقہ کا استعمال ہوا ہے، تم ترجمہ کرتے ہیں سمجھنے کا. تو فقہ کا جو لغوی مطلب ہے وہ ہے سمجھنا، کسی چیز کو سمجھنا. عربی ہم عربی میں کہتے ہیں فقہ. فقہت، کیا آپ نے سمجھا ہے؟ اور عربی زبان کے بارے میں ہم کیوں کہتے ہیں؟ بار بار آپ دروس میں سنتے ہوں گے کہ لغت میں یہ مطلب ہے اور شرع اصطلاح میں یہ مطلب ہے، شریعت میں اس کا یہ مطلب ہے. آپ یاد رکھیں کہ اسلام سے پہلے وحی کے نور کے نازل ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عربی زبان تو بولی جاتی تھی کہ نہیں؟ بولی جاتی تھی، اور فقہ کا لفظ موجود تھا کیونکہ عربی زبان تو پہلے سے بولی جاتی تھی. تو وحی سے پہلے جو عربی الفاظ تھے ان کا مطلب کیا تھا، اور وحی نازل ہونے کے بعد اس وحی کے نور سے آپ دیکھیں کہ الفاظ کے معنی بھی تبدیل ہو گئے. لغت کا معنی وہی رہا، اس کو ہمیں تبدیل نہیں، کیونکہ لغت عربی ہے ہماری زبان. قرآن مجید صحیح حدیث جو ہے وہ عربی زبان میں اتری ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی جو ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر عربی زبان میں اتری ہے. تو لغوی مطلب یہ ہے کہ لغت میں تو یہ مطلب ہے اس کا، لیکن شرعی اصطلاح میں جب وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس کے بعد فقہ کسے کہتے ہیں؟ صرف سمجھنے کو نہیں کہتے، ایک خاص چیز کو سمجھنے، ایک خاص چیز کو سمجھنے کو کہتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں فقہ کا شرعی مطلب کیا ہے. فقہ کا شرعی جو ہے دو مطلب ہیں، ایک عام معنی ہے، دوسرا خاص معنی ہے. جو عام معنی ہے وہ ہے معرفت احکام اللہ تعالی العقدیہ والعملیہ، اللہ تعالی کے احکام یا شریعت کے احکام کو جاننا، چاہے ان کو تعلق عقیدے سے ہو یا چاہے ان کو تعلق عمل سے ہو، عملی احکام سے ہو. اس لیے آپ نے دیکھو کہ بعض کتابوں میں فقہ اکبر کے نام سے یہ کتابیں معروف ہیں، فقہ اکبر، جیسے کہ امام ابو حنیفہ کی طرف ایک کتاب معروف ہے فقہ اکبر کے نام سے. اگرچہ نام اس کا فقہ اکبر ہے، لفظ فقہ کا استعمال کیا، لیکن یہ کتاب عقیدہ کی کتاب ہے. اور فقہ اصغر یا عام فقہ جو ہے وہ دوسری، جو اس میں عبادات کا ذکر ہے، عقیدہ کا ذکر نہیں ہے. یہ ہے عام مفہوم عقیدے کا، کہ اللہ تعالیٰ کے احکام، شریعت کے احکام کو جاننا، چاہے ان کا تعلق عقیدے سے ہو یا ان کا تعلق عبادات اور معاملات سے یا عملی مسائل سے ہو. اور جو خاص معنی ہے فقہ کا، جو معروف ہے، جس کے بارے میں ہم بات کریں گے اپنے دروس انشاءاللہ بیان کریں گے، وہ ہے معرفت الاحکام الشرعیہ العملیہ بادلتها التفصیلیہ. شرعی احکام کو جاننا، شرعی احکام جو عملی ہیں، یعنی عقیدہ کے نہیں، عقیدہ کے احکام کو جاننا یہ عقیدہ کے دروس ہیں. جیسے ہمارا درس جاری ہے الحمدللہ، لسن جماعت کا عقیدہ قرآن حدیث کی روشنی میں، وہ تو درس جاری ہے، لیکن یہ جو ہے شریعت کے احکام، شریعت کے عملی احکام جاننا تفصیلی دلیل کے ساتھ. مثلا نماز کا حکم کیا ہے، روزے کا حکم کیا ہے، نماز جنازہ کا حکم کیا ہے، نماز میں حرکت کرنے کا حکم کیا ہے بغیر وجہ سے، نماز میں آنکھیں بند کرنے کا حکم کیا ہے. تو یہ جو حکم کی بات ہم کرتے ہیں یہ احکام شرعیہ ہے. اس کا تعلق عقیدے سے ہے یا عمل سے ہے؟ عمل سے ہے، کیونکہ نماز عمل ہے، روزہ عمل ہے، حج عمل ہے، زکوٰۃ عمل ہے، طہارت کی طریقہ، وضو کا طریقہ، سب اعمال ہیں. اب اس تعریف کو تھوڑا سا مزید وضاحت کرتے ہیں کہ شرع حکم کسے کہتے ہیں، ہم نے عملی کیوں کہا، اور دلیل کا اور تفصیل کا لفظ ہم نے کیوں استعمال کیا. سلام اللہ وبرکاتہ. جو احکام شرعیہ ہیں، شرع حکم جو ہے، وہ دو قسم کے جس میں نے بتایا ہے. نمبر ایک عقیدے کے احکام شرعیہ، نمبر دو عبادات اور معاملات کے احکام شرعیہ. یہ شرعی احکام ہیں، ایک ہے عقیدے کے تعلق سے، یہ شرعی حکم ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کا کیا حکم ہے؟ سوال تو ہم نے کیا ہے، کیا حکم ہے؟ فرض ہے، فرض ہے ہر مسلمان پر، اس پر فرض ہے کہ وہ جانے کہ وہ اپنے رب کے بارے میں کیا جانتا ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان فرض ہے، یہ ارکان ایمان میں سے ہے، یہ بھی شرعی حکم ہے، لیکن یہ عقیدے کے اس کا تعلق ہے، فقہ سے نہیں ہے. تو شرعی احکام جو ہیں وہ عقیدے سے تعلق ہے اور دوسرے فقہ سے تعلق ہے. احکام شرعیہ جو ہیں، یاد رکھیں، جو عملی جن کی ہم بات کر رہے ہیں، فقہ کے احکام شرعیہ جو ہیں وہ دو قسم کے ہیں. ایک ہے حکم شرعی، پہلے بتا دوں میں کہ ہم نے حکم شرعی کا لفظ استعمال کیوں کیا ہے، پھر تفصیل بیان کر دیں ترتیب کے ساتھ. کیونکہ بعض احکام جو ہیں وہ عقلیہ ہیں یا عرفی ہیں یا عادت کے اعتبار سے، یعنی مثال کے طور پر بڑا چھوٹے سے بڑا ہے، بڑا چھوٹے سے بڑا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ کیا خیال ہے؟ کوئی شخص اگر کہے یہ ثابت کرو قرآن مجید سے بڑا چھوٹے سے بڑا ہے، تو ہم کہیں گے اس کی دلیل عقلی دلیل ہے. کیا خیال ہے؟ دلیل کیا ہے؟ عقلی دلیل ہے. تو یہ احکام عقلیہ میں آتا ہے. اور اسی طریقے سے پیناڈول کی گولی کھانے سے درد جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، جب سر میں درد ہوتا ہے پیناڈول گولی کھا لیتے ہیں، درد چلا جاتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اب بتائیں قرآن مجید سے دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں نہیں ہے، حدیث میں کہیں ہے پیناڈول کے گولی کھانے سے درد چلا جاتا ہے، نہیں. ہم کیا کہیں گے؟ یہ احکام عرفیہ ہیں، عرف اور عادت کے اعتبار سے دلیل ہے، کیونکہ عرف محکم ہے. فقہ قاعدہ ہے کہ عرف محکم ہوتا ہے، جس جو چیز تجربے کی بنیاد پر واضح ہو جائے اور اس پر یقین ہو جائے تو اس کا حکم بھی جو ہے شریعت میں قابل اعتبار ہے. تو احکام شرعیہ جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی یہ احکام جن کے بارے ہم بات کر رہے ہیں، نہ تو عقلی احکام ہیں اور نہ ہی عادت کے طور پر جو احکام مبنی ہیں وہ رحمۃ اللہ برکاتہ، یعنی احکام عقلیہ نہیں اور احکام عرفیہ نہیں، شرعی احکام. ٹھیک ہے. اچھا، اب شرعی احکام جو ہیں وہ عقیدہ کے احکام اور فقہ کے احکام. فقہ کے احکام جو ہیں وہ دو قسم کے ہیں، ایک احکام تکلیفیہ ہیں، یہ پانچ ہیں، اور اسی پر پوری کی پوری فقہ ہے. فقہ میں جو بھی سوال ہوتا ہے، جو بھی مسئلہ ہوتا ہے نا، جواب ان پانچوں میں ایک ہے، چھٹا ہو نہیں سکتا، تاکہ بات آسان ہو جائے آپ لوگوں کے لیے. احکام شرعیہ، عملیہ، تکلیفیہ، پانچ ہیں. نمبر ایک واجب، جسے فرض بھی کہا جاتا ہے. نمبر دو مستحب، جسے سنت و نفل بھی کہا جاتا ہے. نمبر تین مکروہ. نمبر چار حرام، جسے ممنوع بھی کہا جاتا ہے. نمبر پانچ جائز، جسے حلال بھی کہا جاتا ہے. یہ پانچ ہیں. اخبار پڑھنا کیا حکم ہے؟ حلال ہے، بشرط یہ کہ کوئی شرعی ممانعت نہ ہو. غلط تصاویر لگی ہوئی ہیں، حرام ہے. صرف اخبار ہے، اس میں خبریں ہیں، پڑھنا جائز ہے، حلال ہے. مرغی کا گوشت کھانا اگر وہ حلال کے لیے ذبح ہوئی ہو، کیا حکم ہے؟ حلال ہے. فرض نماز پڑھنا، فجر کی نماز پڑھنا فرض ہے، فرض عین، واجب بھی کہا جاتا ہے. تو یہ حکم ہے. اب آتے ہیں ان پانچ چیزوں کی دلیل بیان کرنا، یعنی پانچ چیزوں کی تعریف کیا ہے اور حکم کیا ہے. اچھی طرح سمجھ لیں، جو فرض ہے جسے واجب بھی کہا جاتا ہے، اور سب فقہا جتنی بھی ہیں وہ فرض اور واجب میں فرق نہیں بیان کرتے سوائے احناف کے. وہ کہتے ہیں فرض اور چیزیں، واجب اور چیزیں. ادلہ قطعیہ اور ادلہ ظنیہ بعد میں بیان کروں گا وقت کے لحاظ سے. یعنی جو چیز قرآن اور متواتر حدیث سے ثابت ہو جائے وہ دلیل قطعی ہے، اس میں شک و شبہ نہیں ہے، ضعیف بھی ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، قطعی دلیل کہتے ہیں. جو اس سے ثابت ہو تو وہ فرض کہا جاتا ہے، اسے فرض کہتے ہیں. اگر دلیل ظنی ہو، ظنی ثبوت یا دلالہ، یعنی حدیث احاد متواتر نہیں ہے جس کی سند کو ہم دیکھتے ہیں، اور ہو سکتا ہے اس میں کوئی راوی ضعیف ہو تو حدیث بھی ضعیف ہو جائے، تو جو احاد متواتر نہیں ہے، متواتر جو احادیث یا ظنی ہے ان کے نزدیک، اس لیے جو ظنی حدیث ثابت بھی ہو جائے تو اسے واجب کہیں گے پھر بھی فرض نہیں کہیں گے، اور یہ ناانصافی ہے. حق بات یہ ہے، جو قول راجح ہے، جو صحیح قول ہے، کہ فرض اور واجب میں فرق نہیں ہے. ہمیں جو حدیث صحیح سند سے ملی ہے، چاہے متواتر ہے یا نہیں ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے سراخوں پہ ہے، اس پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے ہر مسلمان پر. تعریف کیا ہے فرض کی یا واجب کی؟ ما امر به الشارع على وجه الالزام، شریعت میں، شریعت نے جس کا حکم دیا ہو لازمی طور پر کہ یہ عمل کرے، اسے کہتے ہیں فرض یا واجب. اس کا حکم کیا ہے؟ يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، جو اس پر عمل کرے گا خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے، امتثالا صلوات اللہ، تو اس کو صلوات اللہ وبرکاتہ، تو اس کو ثواب ملے گا. اور جو اس پہ عمل نہیں کرے گا وہ سزا کا اور عقاب کا مستحق ہے. مستحق کیوں ہم کہتے ہیں صلوات اللہ، مستحق کیوں کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ معاف بھی کر سکتا ہے کہ نہیں؟ صرف ایک گناہ جو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، شرک. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک تو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، لیکن شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے، اور چاہے تو اپنے عدل و انصاف سے سزا دے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں یستحق، مستحق ضرور ہے اللہ کے سزا کا، عذاب کا مستحق ضرور ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، لیکن ہم یہ جزمی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کہ اسے عذاب ضرور ملے گا، نہیں، مستحق ضرور ہے. تعریف بھی ہو گئی، حکم بھی ہو گیا، سمجھ آ گئی؟ جس چیز کا شریعت حکم دے لازمی طور پر اس پر عمل کرنا ہے، عام الفاظ میں کہہ رہا ہوں. شریعت مثال کے، مثال بھی ہے، وہ اقیم الصلاۃ، اقیم فعل امر ہے جمع کے لیے، مذکر کے لیے، اور نماز قائم کرو، اور فعل امر اگر عربی زبان کے جملے میں آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وجوب، یہ فرض ہو گیا. میں کبھی واجب کبھی فرض کہوں گا تو ان کو ایک ہی سمجھنا. واقیم الصلاۃ، وآت الزکاۃ، اور زکات دو، یہ بھی فعل امر ہے. تو یہاں پر امر وجوب کے لیے، نماز فرض، نماز پڑھنا بھی فرض ہے، واجب ہے، اور زکات دینا بھی واجب ہے، فرض ہے. دوسرا حکم ہے اس کے الٹ، حرام، تاکہ بات آسانی سے آ جائے. حرام، اسے ممنوع بھی کہتے ہیں. عام طور پہ لفظ جو ہے غیر جائز، جائز نہیں، اس کی وضاحت ضروری ہے. غیر جائز کافی نہیں، مکروہ بھی تو غیر جائز ہے نا، حرام بھی غیر جائز. تو لفظ جو ہے فقیہ کو کہنا چاہیے کہ حرام ہے یا مکروہ ہے، کیونکہ غیر جائز میں جائز نہیں ہے، دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. تو حرام کی تعریف، ما نہا عنہ الشارع علی وجہ الالزام، شریعت نے جس کے بارے میں منع فرمایا ہے لازمی طور پر کہ یہ عمل نہیں کرنا، شریعت نے جس کے بارے میں منع فرمایا ہے کہ یہ عمل نہیں کرنا لازمی طور پر، اسے کہتے ہیں حرام. اس کا حکم کیا ہے؟ یستحق العقاب فاعله، جس پہ عمل کرے گا تو وہ عذاب کا مستحق ہے، اور جو اس کو چھوڑ دے گا ويثاب فاعله امتثالا. فرض کے بالکل الٹ ہے، حرام جو ہے فرض کے الٹ ہے، اور جو اس کو چھوڑ دے گا وہ، اور چھوڑے گا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اخلاص کے ساتھ، لوگوں کے ڈر سے نہیں. لوگوں کے ڈر سے چھوڑے گا تو امتثال نہیں. امتثال کا لفظ ہم کیوں استعمال کرتے ہیں؟ امتثالا کہ اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے حرام کو چھوڑے گا تو وہ، تو اسے ثواب ملے گا. شرط یہ ہے کہ اخلاص. دیکھیں، کیونکہ کچھ کتابوں کی تعریف آپ پڑھیں گے تو اس میں امتثال کا لفظ نہیں ہے، اور استحق کا لفظ بھی نہیں ہے. عذاب میں استحق کا لفظ نہیں ہے، اور ثواب میں امتثال کا لفظ نہیں ہے. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور فقیہ ہیں اس عصر کے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ لفظ استعمال کرنا ضروری ہے، امتثال کا ثواب میں اور استحقاق کا عذاب میں. اس کی مثال لا تقرب الزنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زنا کے قریب بھی نہ جانا. لا نہیں کے لیے ہے، منع فرمایا ہے، نہیں مطلب منع کر، اللہ تعالیٰ منع کر فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ زنا کے قریب بھی نہ جانا، تو اس مطلب زنا کرنا حرام ہے. جو زنا کرتے ہیں ان کا حکم کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہیں. ہم یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو اور زنا چھوڑ دو، اور جو نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے نہیں کرتے، تو وہ ان کو ثواب مل رہا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے انعام اور احسان، دیکھیں جو لوگ زنا نہیں کرتے چلتے پھرتے ان کو ثواب، مفت ثواب مل رہا ہے. کیوں مل رہا ہے؟ اللہ کے ڈر سے حرام کو چھوڑا. اب کتنے محرمات ہیں اب گنے، سب کا ثواب آپ کو مل رہا ہے. آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں، کچھ نہیں کیا آپ نے، لیکن ثواب آپ کو اس جگہ پہ بیٹھے مل رہا ہے. ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء، بشرط یہ کہ اخلاص کی تربیت، اپنے آپ کو، دل کو تربیت دو کہ اخلاص کیسے ہم سیکھیں، اخلاص کسے کہتے ہیں، کس طریقے سے ہم اپنی پوری عبادات جو ہے اخلاص کے سانچے کے اندر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کریں، یہ بہت ضروری ہے. تیسرا حکم ہے مستحب، جسے سنت بھی کہتے ہیں، نفل بھی کہتے ہیں، مندوب بھی کہتے ہیں، چار مختلف نام ہیں. اور مستحب کی تعریف ہے ما امر به الشارع لا على وجه الالزام، شریعت نے جس چیز کا حکم دیا کہ یہ عمل کرنا ہے لیکن لازمی طور پہ نہیں، چاہے تو کریں چاہے تو نہ کریں. اس کا حکم یثاب فاعله امتثالا، وہی بات، جو اس پہ عمل کرے گا تو وہ، بشرط یہ کہ خلوص نیت کے ساتھ، تو اسے تو ثواب ملے گا. اخلاص کے ساتھ اگر اس پہ عمل کیا جائے گا تو اس کو تو ثواب ملے گا، کیونکہ ثواب کا دار و مدار اخلاص پہ ہوتا ہے. اور جو نہیں عمل کرے گا تو اس کو کوئی گناہ نہیں. ولا يعاقب تاركه، ٹھیک ہے، ولا يستحق العقاب تاركه، یہ سمجھ لیں آپ کہ اسے جو ترک کرے گا اس پہ کوئی حرج نہیں. ایک شخص ہے، اب اس کی مثال دیکھیں، صحیح بخاری کی روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا قبل المغرب، مغرب کی نماز سے پہلے دو رکعت پڑھو، ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، ایک ہی حدیث ہے. پھر آخر میں فرمایا لمن شاء، جو تم میں سے چاہے. اگر لفظ نہ ہوتا لمن شاء تو فعل امر ہوتا، تو یہ بھی واجب ہو جاتی کہ تین رکعت مغرب سے پہلے دو رکعت ہمیں اور بھی پڑھنی ہوتی. لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، جو فرض نماز ہیں وہ پانچ ہیں، چھٹی نماز نہیں ہے، تو یہ بھی فرض نماز نہیں تھی، لیکن تأکید کے لیے تین مرتبہ فعل امر کو استعمال کیا گیا کہ اس کو، اس پر تأکید ہے پڑھنا، جو آج کل بہت کم لوگ پڑھتے ہیں. مسجد میں داخل ہوتے ہیں تحت مسجد پڑھ لے تو الحمدللہ دونوں شامل ہو سکتے ہیں، بعض ساتھی دیر سے جاتے ہیں مسجد میں تو اس فضیلت سے رہ جاتے ہیں، محروم ہو جاتے ہیں. تو کوشش ہے مغرب کی نماز کے لیے اب ذرا جلدی جائے کہ دو رکعت پڑھیں، اس میں بہت فضیلت ہے. آخر کے لفظ ہے لمن شاء، جو تم میں سے چاہے. اب جو تم میں سے چاہے آ گیا اب وجہ الزام تو نہیں ہے نا، لازمی طور پہ تو نہیں ہے نا کہ دو رکعت پڑھو، تو اسے کہتے ہیں مستحب، آپشنل، سنت. ظہر کی نماز کے بعد دو سنتیں پڑھنا کیا حکم ہے؟ مستحب. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ لازمی طور پر کوئی بھی دلیل نہیں کہ اس کو پڑھنا ضروری ہے، کوئی بھی دلیل نہیں ہے. چوتھا ہے، حکم شرعی ہے، تکلیفی، مستحب کا الٹ، مکروہ. مکروہ کی تعریف ہے ما نہا عنہ الشارع لا على وجه الالزام، جس کے بارے میں شریعت نے منع فرمایا ہو لیکن لازمی طور پر نہیں. اس کا حکم کیا ہے؟ یثاب تارکو امتثالا، جو اس کو چھوڑے گا خلوص نیت کے ساتھ تو اس کو تو اجر و ثواب ملے گا، وہ جو اس پہ عمل کرے گا اس پر کوئی گناہ نہیں. مکروہ پہ عمل کرنے سے گناہ نہیں ہوتا، اس کو چھوڑنے سے ثواب ضرور ہوتا ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، ادھر بیٹھے ہی کتنی مکروہ چیزیں ہیں ہم نہیں کرتے. محرمات بھی چھوڑا ہوا ہے، مکروہات بھی چھوڑا ہوا ہے، اور آپ کو بیٹھے ثواب مل رہا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ثواب تب مل گیا جب ہم کوئی عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اتنا وسیع ہے کہ آپ بیٹھے کچھ کر بھی نہیں رہے، بشرط یہ کہ جو آپ مکروہات محرمات نہیں کر رہے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں کر رہے، تب تو آپ کو اس کا ثواب ضرور ملے گا. اس کی مثال، بائیں ہاتھ سے کھانے کا حکم کیا ہے؟ یا حمام کے اندر جاتے ہوئے دائیں پاؤں کو آگے کرنا، یہ سب مکروہ ہے. کچھ علماء کے نزدیک کہ بائیں ہاتھ سے کھانا حرام ہے، بھر یہ فقہ اختلاف بعد میں بیان کریں گے ہم، تو یہ عام مثال دیتے تاکہ بات آسان ہو جائے، وہاں پہ بھی پہنچیں گے انشاءاللہ. تو حمام میں داخل ہوتے عام طور پہ کون سا پاؤں داخل کرتے ہم؟ بایاں. اگر کچھ دائیں پاؤں سے اندر داخل ہو جائے کہ حرام عمل کیا اس نے، ہم کہیں گے مکروہ ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے نماز میں کچھ لوگ جو ہیں نماز پہ کھڑے کھڑے بغیر کسی وجہ کے کبھی اس کو ٹھیک کر رہے ہیں، اس کو ٹھیک کر رہے ہیں. یہ جو عمل ہے، جو تھوڑا عمل ہے نماز کے اندر جس سے نماز سے تعلق نہیں ہے، یہ مکروہ ہے. اگر زیادہ ہو جائے عرفن تو یہ مبتلاۃ الصلاۃ میں سے ہو جاتا ہے. زیادہ حرکت سے نماز باطل ہو جاتی ہے، زیادہ حرکت نماز میں کرنا حرام ہے، لیکن خارش محسوس ہو رہی ہے آپ نے کی تو یجوز، یہ مباح ہے. خارش نہیں ہو رہی، ایک عادت ہے یہاں پر، کبھی ہاتھ جا رہا ہے، امام صاحب تھوڑی سی لمبی رکعت کر دی تو تھوڑی سی پریشانی ہو گئی ہے، کبھی یہاں پہ کھجائے جا رہا ہے، کبھی کھجلی نہیں ہو رہی، لیکن وہ بیچارہ پریشان ہے امام صاحب نے رکعت ذرا لمبی کر دی ہے. تو یہ جو عمل ہے نماز میں، یہ مکروہ. اور جو مکروہات الصلاح یاد رکھیں، وہ نماز کے جو اجر و ثواب اس میں کمی پیدا کر دیتی ہیں. اور آخر میں حلال، جائز بھی کہتے ہیں، یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں شریعت نے نہ حکم دیا ہے اور نہ منع کیا ہے. نہ تو حکم ہے لازمی طور پر، اور نہ ہی حکم ہے بغیر لازمی طور پر، اور نہ ہی منع فرمایا ہے لازمی طور پر یا بغیر لازمی، یعنی نہ حکم ہے اور نہ ہی منع کرنا ہے. اسے کہتے ہیں حلال یا جائز. اس کا حکم کریں یا نہ کریں برابر ہے. اس کی مثال، جی، مباح بھی کہتے ہیں، حلال بھی کہتے ہیں، جائز بھی کہتے ہیں. اس کی مثال، اخبار پڑھو، میں نے بتا دیا، کوئی اور مثال دیں. گاڑی چلانا، ٹھیک ہے، گڈ. اور مرغی کا گوشت کھانا، میں نے بتایا ابھی، بشرطے کہ حلال طریقے سے ذبح کی گئی ہو. یہ سب حلال میں سے ہے، کیونکہ کہیں پہ منع نہیں ہے کہ نہ کھاؤ حرام ہے، اور کہیں پہ فرض بھی نہیں کہ صرف مرغے گوشت ہی کھانا ہے تم نے، تو بات حلال کیا جاتی ہے. یہ حکم شرعی تکلیفی. دوسری ہے جو ان احکام شرعی تکلیفیہ کے لیے ضروری ہیں، ان کی تکمیل کرتی ہیں، انہیں کہتے ہیں احکام شرعی وضعیہ، وضع کہتے ہیں رکھنے کو، وہ احکام جو رکھے گئے ان احکام کی بہتری کے لیے، ان احکام کو، ان احکام کی وضاحت کے لیے. مثال کے طور پہ نماز کی شرطیں ہیں، اب وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اب وضو شرط ہے نماز کے لیے. اب یہ کہنا فقہ کی کتاب میں کہ وضو شرط ہے نماز کے لیے، یہ حکم کون سا ہے؟ تکلیفی ہے؟ نہیں، یہ وضعی حکم ہے. پھر فقہ کو جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسرا سوال، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے، رب العزت سبحانہ وتعالی نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے ساتھ دوسری مخلوقات کو بھی پیدا کیا، اور انسان کو سب مخلوقات پر برتری اور افضلیت اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، اور باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اسے مسخر کر دیا ہے، انسان اسے طرح طرح کے فائدے حاصل کر رہا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے گمراہ نہیں چھوڑ دیا کہ جانوروں کی طرح جو کھاؤ جو پیو، نہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو، کیونکہ وہ افضل مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو جیسا کہ عقل کی نعمت سے نوازا ہے، اسی طریقے سے اسے حکم دیا ہے کہ عقل سے بڑی ایک اور نعمت ہے، وہ ہے علم کی، جس کے بغیر عقل کچھ نہیں ہے، تو اسے علم کی نعمت سے بھی نوازا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھایا کہ تمہارا خالق کون ہے، اس کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہونا چاہیے، اور باقی جو مخلوقات ہیں تمہارے ساتھ اس کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہونا چاہیے. اور یہ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو سمجھایا، کیونکہ یہ انسان اپنے عقل کے مطابق کمزور ہے، جیسے اس کا جسم، اس کی بناوٹ مٹی سے ہے، کمزور ہے رحمتہ اللہ، تو اس کی عقل بھی کمزور ہے، ضعیف ہے. تو اس عقل کے اعتبار سے اگر انسان اپنی مرضی سے اپنی زندگی بسر کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام نازل فرمائی، اپنی وحی نازل فرمائی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر سلامت اللہ وبرکاتہ، اور اپنی وحی کے ذریعے لوگوں تک اپنے پیغام پہنچائے کہ خالق کے ساتھ کیا تعلق ہے تمہارا، اور مخلوق کے ساتھ کیا تعلق ہے تمہارا. جو تعلق خالق کے ساتھ اسے کہتے ہیں عقیدہ، مخلوق کا خالق کے ساتھ جو تعلق ہے علمی مسائل میں اسے کہتے ہیں عقیدہ، اور جو عملی مسائل ہیں انہیں کہتے ہیں عبادات، اور جو مخلوق کا مخلوق کے ساتھ تعلق ہے اسے کہتے ہیں معاملات. تو شریعت تین چیزوں پر مبنی ہے، عقائد، وہ علمی مسائل جن کا تعلق دل سے ہے، علم سے ہے، نمبر دو عبادات، وہ شریعت کے مسائل جن کا تعلق عمل سے ہے، عبادات، نمبر تین وہ شریعت کے مسائل جن کا تعلق آپس میں ہے، انسانوں کا آپس میں جو تعلق ہے اسے کہتے ہیں معاملات. تو عقائد کے دروس میں ہم الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں، جو عبادات اور معاملات ہیں ان کو کہتے ہیں فقہ یا عملی مسائل. تو عملی مسائل جاننا بہت ضروری ہیں، جن سے ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ ہمارا تعلق اپنے رب سے کیسے ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے کیا احکام ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کیوں کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم عبادت کیسے کریں اپنے رب کی، سلام اللہ، اور نماز قائم کرو، اچھا نماز کیسے پڑھیں، سلام اللہ وبرکاتہ، نماز کیسے پڑھیں. تو نماز پڑھنے کا طریقہ ہم فقہ میں ہمیں ملے گا. اچھا نماز پڑھنے کے لیے کیا کیا چیز ضرورت ہے، وضو ضرورت ہے، طہارت کیسے کریں، یہ بھی فقہ میں ہمیں ملے گا. یہ ہے بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق. اچھا اب انسان ہے، اس نے کھانا پینا بھی تو ہے، زندہ بھی تو رہنا ہے، کھانے پینے کے لیے خرید و فروخت ضروری ہے کہ نہیں، تو خرید و فروخت کے مسائل کہاں ڈھونڈیں گے ہم، عقیدے کی کتاب میں، فقہ کی کتاب میں، کتاب البیوع یہ فقہ کتاب میں موجود ہے کہ خرید و فروخت کے مسائل. اب انسان میں اللہ تعالیٰ شہوت بھی پیدا کی ہے، اس نے شادی بھی کرنی ہے، تو نکاح کے احکام کہاں ملیں گے، فقہ کی کتاب میں ملیں گے، یہ معاملات میں ہے، خرید و فروخت، نکاح، پھر طلاق کے مسائل ہیں، پھر وراثت کے مسائل ہیں، پھر حدود و تعزیرات ہیں. اب انسان سے غلطی بھی ہوتی ہے، جھگڑا بھی ہوتا ہے آپس میں لوگوں کا، اب کسی نے کسی کا حق ناجائز طریقے سے لے لیا, اس کا کوئی حکم تو ہونا چاہیے شریعت میں. یہ سارے کے احکام, سارے کے سارے احکام آپ کو ملیں گے فقہ میں. تو فقہ کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ کہ دو تہائی شریعت کے مسائل فقہ میں ہیں. اگر ہم تین میں تقسیم کر کے عقائد ہیں, عبادات ہیں اور معاملات ہیں, تو یہ دو جو ہیں عبادات اور معاملات جو ہیں یہ فقہ میں ہمیں ملیں گے. اور اب فقہ کی کوئی کتاب بھی اٹھا لیں, اہل سنت جماعت کے علماء کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں آپ, تو آغاز ہوتا ہے کتاب الطہارہ سے, طہارت کے مسائل سے. تو طہارت سے کیوں آغاز ہوتا ہے فقہ کی کتابوں کا؟ یاد رکھیں کہ ارکان اسلام پانچ ہیں. سب سے پہلا ہے کلمہ شہادت, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. دوسرا ہے اقام الصلاۃ, تیسرا ہے ایتاء الزکاۃ, چوتھا ہے صوم رمضان, پانچواں ہے حج بیت من استطاع الیہ سبیلا. صحیح بخاری مسلم میں روایت موجود ہے. جو کلمہ شہادت یہ سارے کے سارے عقیدہ ہے, وہ عقائد میں آتا ہے. جو باقی ہیں چار ارکان اسلام, یہ ہیں عبادات. تو اصل میں شروع کرنا ہے نماز سے, کیونکہ فقہ کا تعلق جو ہے وہ عبادات سے شروع ہوتا ہے نا. تو عبادات ہم شروع کرتے ہیں نماز سے, کیونکہ ارکان اسلام میں سے سب سے پہلا رکن جو ہے نماز کے بعد عبادات کے تعلق سے نماز کا ہے. تو بات تو نماز سے شروع ہونی چاہیے, لیکن نماز کے لیے ضروری ہے طہارت, اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں. تو اس لیے فقہا نے آغاز کی فقہ کی کتابوں کا کتاب الطہارہ سے. اور طہارت کے لیے کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ جس سے طہارت کی جائے, طہارت کس چیز سے ہوتی ہے؟ ایک اصل ہے, ایک فرع ہے. اگر اصل موجود ہے تو فرع کی طرف نہیں جاتے. اصل ہے پانی اور فرع ہے مٹی. تو کتاب الطہارہ کا آغاز ہوتا ہے احکام المیاہ, پانی کے, یا باب فی احکام المیاہ, پانی کے بارے میں باب. تو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم آغاز کریں گے کتاب الطہارہ باب المیاہ سے, پانی کے احکام اور مسائل بیان کریں گے. یہاں پر ایک اہم بات شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ مقدمے میں دو چیزیں بیان کرتے ہیں, میں ان کی وضاحت کر دوں, درس کا میں خاتمہ کرتا ہوں. الشرح الممتع, شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے, فقہ کی بہترین کتابوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس زمانے کے فقہا میں سے, ان کا جو چوٹی کے فقہا ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے, یعنی پوری امت میں. جیسے کہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ مشہور تھے, تو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے تعلق سے بہت مشہور تھے. ان کی کتابیں اور ان کے جو طلباء ہیں, یعنی ان سے امت الحمدللہ بہت استفادہ حاصل کر رہی ہیں. انہوں نے فقہ کو آسان طریقے سے بیان کیا, اور آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد ان کی کتابوں سے اور ان کے شاگردوں سے میں نے استفادہ حاصل کیا ہے. اور فقہ میرے لیے بھی بہت مشکل تھا کسی زمانے میں, لیکن جب ان کے شاگردوں کے ساتھ میرا تعلق بنا اور ان سے میں نے علم حاصل کیا, تو الحمدللہ فقہ میرے لیے میڈیکل سے بھی آسان ہو گیا الحمدللہ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اس تعریف میں جو فقہ کی میں نے بیان کی ہے, کہ شرعی احکام کو جاننا تفصیلی دلیل کے ساتھ. شرعی احکام تو میں نے بیان کر دیا کون سے ہیں, اب دلیل کا لفظ کیوں استعمال ہم نے کیا اور تفصیل کا لفظ کیوں استعمال ہم نے کیا؟ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احکام عملیہ پہلے, شرعی احکام. شرعی احکام اس لیے کہ نہ تو عقل کے احکام سے اس کا تعلق ہے فقہ کا, اور نہ ہی عرف کے احکام سے تعلق ہے. اور عملی اس لیے بیان کیا ہے کہ عقیدہ کیسے کوئی تعلق نہیں ہے. اور دلیل کے اس لیے ہم نے ذکر کیا ہے تعریف میں کہ مقلد کبھی بھی عالم نہیں ہو سکتا, مقلد کبھی فقیہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کہ اس کو دلیل کا پتہ نہیں, اس کو پتہ ہے کہ امام کا قول کیا ہے. جب تک اسے دلیل کا علم نہیں ہوگا وہ عالم نہیں ہو سکتا. اور تفصیل کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ کچھ چیزوں کی دلیل جو ہے وہ تفصیلی نہیں ہوتی, بلکہ اجمالی ہوتی ہے، جیسے کہ قواعد فقہیہ ہیں، اور ان شاء دروس کے بیچ میں ہر دو تین درسوں کے بعد ایک قاعدہ بیان کروں گا، طالب علم کے لیے آسانی ہو جائے گی. یعنی مثال کے طور پہ الیقین لا یزول بالشک، کہ شک کے یقین کا زوال شک سے نہیں ہوتا، ایک قاعدہ ہے. اور اس قاعدے کو آپ فقہ کے ہر باب میں آپ لے جا سکتے ہیں. اگر آپ کا قاعدہ ہے تو اس کی دلیل آ جاتی ہے، تو اس پر ایک بنیاد، قاعدہ کہتے ہیں بیس کو، بنیاد کو، تو اس بنیاد پر آپ کوئی عمارت بھی قائم کر لیں. اب مثال کے طور پہ آپ کو یقین ہے کہ آپ نے فجر کی نماز میں وضو ہے، آپ کو پھر شیطان وسوسے سے کرتا رہتا ہے نا، پھر آپ کو شک پڑ گیا میں وضو میں ہوں یا نہیں ہوں، کیا کریں گے؟ یقین کس چیز پہ ہے؟ کہ وضو ہے، وضو کیا ہے میں نے، آپ کو یاد ہے، تو آپ کو وضو ہے. آپ نے چار رکعت نماز اثر کیا پڑھنے ہیں، آپ کو شک پڑ گیا یہ تیسری رکعت ہے یا دوسری رکعت ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ یقین کس میں، شک کس میں ہے؟ یقین دو پہ ہے، اور تیسرے پہ شک ہے، تو آپ دو سمجھیں گے اور پھر نماز پوری کریں گے. تو یہ جو اس کی دلائل جو ہے یہ اجمالی دلیل ہے، ایک خاص مسئلے کے لیے نہیں ہے، تو اسے کہتے ہیں قواعد فقہیہ. یہ تو اس کی دلیل جو ہے تفصیلی نہیں ہے، تفصیلی دلیل ہوتے حکم شرعی جو ہم بیان کریں گے. حرام ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اب شراب پینا حرام ہے، دلیل انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. خمر میسر جو ہے، جوا ہے، شراب ہے، یہ حرام ہے، رجس ہے، ناپاک ہے، فاجتنبوه، حکم دیا کہ چھوڑ دو. اور شریعت میں جس چیز کو چھوڑنے کا حکم مل جائے یا نہ کرنے کا حکم مل جائے اسے کہتے ہیں حرام. تو یہاں پہ دلیل جو ہے اسی کے متعلق ہے، ایک خاص قاعدہ نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کو اس پہ تولتے رہیں. اب ہم پوچھیں گے کہ سود حرام، اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ یہ بیان کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ خاص شراب کے لیے ہے. یہ سود، یہ اپنا میسر کے لیے، میسر کو کیا کہتے ہیں؟ گیمبلنگ، جوا، جوا کے لیے ہے. لیکن اس آیت کو آپ سود کی حرمت کے لیے بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی دلیل نہیں بنتی. تو یہ تفصیلی دلیل ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ کتابیں بانٹی جائیں گی، تو ساتھیوں سے گزارش ہے جو دروس میں، مطلب اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے جو سلسلہ آنا چاہتے ہیں، اپنا حبیب بھائی کے پاس آ کے اپنا نام لکھوا دیں. میں کوشش کروں گا کہ اگلے ہفتے میں انشاءاللہ، اگلے ہفتے میں تو دروس ہیں، ان کے بعد والے ہفتے میں انشاءاللہ، اگلے ہفتے میں درس نہیں ہوگا جمعرات کو، کیونکہ انشاءاللہ مشائخ آ رہے ہیں باہر سے مدرسے میں، اور دروس ہیں، محاضرات ہیں مشائخ کی. تو اس کے بعد والے ہفتے میں انشاءاللہ اپنے نام لکھوا دیں، جتنی نام ہوں گے میں کوشش کروں گا کہ ایک ایک کتاب، یہ کتاب ہوگی، اس کو ہم بانٹیں گے سب طلبہ کی طرف، اور اسی پہ انشاءاللہ اپنے دروس کا آغاز کریں گے، ترجمہ کریں گے معنی کا. آپ ساتھ ساتھ پینسل لے کے لکھ دیں جو ساتھ لکھ سکتے ہیں، اور جو نہیں لکھ سکتے ان سے تصویروں سے انشاءاللہ ان کو بھی فائدہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور آن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہماری ذریات کو، سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. کوئی سوال آج کے درس سے متعلق جو میں نے بیان کیا، کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو میں مزید بیان کر سکتا ہوں، اگر سمجھ آ گئی، کیونکہ یہ مقدمہ ہے، تھوڑا مشکل لگے گا آپ ساتھیوں کو، کیونکہ سب ٹرمینالوجی ہے، مصطلحات ہیں، نئی نئی باتیں ہیں آپ لوگوں کے لیے. لیکن جیسے کہ یہی باتیں بار بار دروس کے بیچ میں آتی رہیں گی، یہ چیز حرام ہے، اس کا حکم کیا ہے، یہ مکروہ ہے، تو پھر آپ کو یاد بھی آئے گا کہ مکروہ کیا مطلب ہے. اس لیے میں نے پہلے بیان کر دیا تاکہ آگے آپ کو پریشانی نہ ہو. آپ سے ایک گزارش ہے، اب جا کے جو آپ نے سنا ہے اگر آپ نے نوٹ کیا تو اس کو پڑھ لیں ایک مرتبہ، اگر لکھا نہیں ہے تو ریکارڈنگ موجود ہے ساتھیوں کے پاس، آپ وہ لے لیں، ایک دفعہ سن لیں. جو چیز مشکل لگے آپ اگلے ہفتے میں آپ پوچھ سکتے ہیں. واجب کو ترک کرنا کبیرہ گناہ ہے، الا کہ عذر شرعی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بغیر عذر شرعی کے واجب کو ترک کرنا کبیرہ گناہ میں شمار ہوتا ہے، سوائے نماز کے اکبر الکبائر بھی ہے اور کفر بھی ہے. نماز کو ترک کرنا کفر ہے، یاد رکھیں، اس پہ اجماع ہے صحابہ کرام کے دور سے. اس کے علاوہ جتنی بھی واجبات ہیں کفر نہیں ہے ترک کرنا، لیکن گناہ کبیرہ ضرور ہے.
جی
ایک فرع، فرع کہتے ہیں شاخ کو، ایک بنیاد ہے، ایک اس کی شاخ ہے. اگر بنیاد نہیں ہے تو ہم شاخ کی طرف جاتے ہیں، اگر بنیاد موجود ہے مٹی بھی ہے تو جائز نہیں ہے کہ آپ تیمم کریں اور وضو کو چھوڑ دیں، لیکن اگر پانی نہیں ہے تب آپ فرائض کی طرف آئیں گے اور تیمم کریں گے.
کبرا
قاعدہ اجمالیہ میں سے جی. تفصیلی تو یہ ہے کہ نماز کا حکم کیا ہے، نماز جنازہ کا حکم کیا ہے، عینک پہننے کا حکم کیا ہے، شراب کا حکم کیا ہے، زنا کا حکم کیا ہے، یہ جو احکام ہیں سارے یہ احکام تفصیلی ہیں. عبادات معاملات اس کی طرح پھر بتاتا ہوں میں. عقائد، عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ کا لفظ عقدہ سے لیا گیا، عقدہ کہتے ہیں گرہ کو، اور شرعی اصطلاح میں وہ علمی مسائل، شریعت کے وہ علمی مسائل جن کا تعلق دل سے ہے انہیں کہتے ہیں عقائد. کہ کوئی بھی انسان دیکھ لیں آپ، ہندو ہے اس کا کوئی نہ کوئی عقیدہ ضرور ہے. کیا عقیدہ ہے؟ جس کو اپنے دین اور آخرت سنوارنے کا ساز و سامان سمجھتا ہے، اپنے دل سے اس پہ گرہ ڈال دیتا ہے، اسے کہتے ہیں عقیدہ. ہم کہتے ہیں یہ ہندو عقیدہ ہے، گائے کی عبادت کرنا یہ ہندو عقیدہ ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا سمجھنا یہ عیسائی عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ واحد ہے اس کو کوئی شریک نہیں ہے یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. بات یہاں پر کوئی عمل نہیں ہے، یہ علم ہے، علمی مسئلہ ہے، اس کا تعلق عمل سے نہیں ہے، حرکت کوئی نہیں ہو رہی، اس کا تعلق دل سے، جسم سے، بدن سے نہیں ہے، اسے کہتے ہیں عقیدہ. اور جو معاملات ہیں شریعت کے وہ مسائل جن کا تعلق بدن سے ہے اور خالق اور مخلوق کے درمیان میں جو تعلق ہے اسے بیان کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں عبادات. خالق مخلوق اس لیے کہا ہے کیونکہ معاملات بھی عبادات میں سے ہیں، ایک حصہ ہے، لیکن وہ خالق مخلوق کے درمیان میں نہیں ہوتا بلکہ ایک مخلوق کا دوسرے مخلوق کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. شادی بیاہ کے مسائل ہیں، حقوق المسلمین ہیں، مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں. سلام کہنا مسلمان پر کیا حکم ہے؟ آپ کو دعوت پہ بلائے اس کا کیا حکم ہے؟ پڑوسی کو تکلیف دینا کیا حکم ہے؟ یہ معاملات ہیں، لیکن احکام وہی لگیں گے، جائز ہے، حرام ہے، واجب ہے، مختلف احکام لگیں گے. جی ہاں. اور جو معاملات ہیں وہ میں بیان کر دی، معاملات شریعت کے وہ احکام ہیں جن کا تعلق انسانوں کو آپس میں ہے. شریعت کے احکام میں، شریعت ان تین چیزوں کا مجموعہ ہے، پوری شریعت دین ان تین چیزوں کا مجموعہ ہے. دین یا تو عقیدہ ہے، یا عبادات ہے، نماز، روزہ، حج، زکات، اور یا معاملات ہیں. جی ہاں جی ہاں. واجب میں فرض عین ہے اور فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کو چھوڑنا گناہ نہیں ہے، الا یہ کہ کافی تعداد میں لوگ اس پر عمل نہ کریں. نماز جنازہ ہے، کوئی نہیں جنازہ پڑھنے کے لیے، لاش پڑی ہے مسلمان کی. اب اگر کوئی نہیں پڑھتا سب پر گناہ ہے، اگر چند ساتھی اٹھ کے پڑھ لیں بغیر تعین کیے، متعین عین کی کیا مطلب ہے؟ بذاتی ہی ہر شخص پر فرض نماز، فجر کی نماز 2 رکعت پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، بعینی ہی، میں نے بھی پڑھنی، آپ نے پڑھنی، آپ نے سب نے پڑھنی ہے. لیکن نماز جنازہ ہے، آپ گاڑی میں جا رہے ہیں اور اعلان ہو کہ نماز جنازہ ہے، تو آپ کے ضروری کب گاڑی کو روکے اترے جا کے نماز جنازہ پڑھیں، فرض نہیں ہے آپ پر، فرض کفایہ، فرض عین نہیں ہے. اگر ہاں لاش پڑی کوئی بھی پڑھنے والا نہیں، پھر آپ پر فرض ہے کہ آپ آگے ہیں. اگر کوئی بھی نہیں جاتا، سب مسلمانوں پر جس کو علم ہے کہ یہ لاش پڑھی کسی نے نہیں پڑھے، سب پر گناہ ہے.
یعنی پہلے فرض ہوتا ہے، پھر فرض کفایہ.
ہاں فرض عین ہے، پھر فرض کفایہ ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے درست میں میں بیان کروں گا.
نماز بہتر اور داڑھی جو ہے اس کی کیا
حکم ہے؟ داڑھی کا رکھنا فرض ہے. دلیل وعف اللحا، عف فعل امر ہے، فعل امر وجوب کے لیے ہے، اور کوئی بھی قرینہ نہیں ہے کہ چاہو تو رکھو چاہو تو نہ رکھو. کہیں بھی ملے کسی دلیل میں داڑھی چاہے رکھو نہ رکھو آپ کے لیے مرضی ہے آپ کی؟ نہیں. جب کوئی قرینہ نہیں ملا تو وجوب جو ہے وجوب پہ رہے گا، تو داڑھی رکھنا فرض ہے. جیسے نماز فرض ہے، نماز وتر کے بارے میں جو علماء کا راجح قول ہے وہ سنہ مؤکدہ ہے، فرض نہیں ہے. جو لوگ واجب کہتے ہیں وہ فرض اور واجب میں فرق بیان کرتے ہیں. میں نے پہلے بیان کیا ہے درس کے شروع میں کہ فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں ہے، فرض اور واجب ایک ہی چیز ہے دونوں. تو وتر کی نماز جو ہے وہ سنہ مؤکدہ ہے. مؤکدہ کیوں کہتے ہیں ہم، یہ بھی وضاحت کر دوں گی. جس سنت کی تاکید کی گئی ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر اور سفر میں نہ چھوڑی ہے, اسے سنت موقعہ کہتے ہیں. عام سنت جو ہے اب ظہر کے بعد دو سنتیں پڑھنا موقع ہے, نہیں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جاتے اور نہ پڑھتے, لیکن فجر کی دو سنتیں سفر پہ بھی پڑھتے, وتر کی نماز سفر میں بھی پڑھتے, تو اس لیے ہم کہتے ہیں یہ سنت موقع ہے. فرض واجب.
اچھا یہ پانچ
ہیڈنگ
یہ کیا چیز ہے؟
یہ احکام شرعیہ تکلیفیہ, مکلف پر ان پانچ چیزوں کے احکام چلتے ہیں. جو مکلف انسان ہے وہ اس کا حکم ان پانچ چیزوں کے بیچ میں ہوتا ہے. اب ایک پاگل مکلف کسے کہتے ہیں؟ عاقل اور بالغ کو. عاقل ہم جانتے ہیں, جس کی عقل ہو پاگل نہ ہو, سوئے ہوئے شخص نہ ہو, کوئی نیند کی حالت بھی انسان بے عقل ہوتا ہے, سوئے ہوئے انسان پر کوئی حکم نہیں ہوتا, نماز بھی چھوٹ جائے تو اٹھ کے نماز پڑھ, اس کو وہی کفارہ ہے. اور بالغ کسے کہتے ہیں؟ بلوغ کی تین نشانیاں مردوں میں ہیں, چار نشانیاں عورتوں میں ہیں. آپ بتائیں. نمبر ایک, مردوں میں بلوغ کی پہلی نشانی منی کا خارج ہونا. نمبر دو, شرم گاہ کے ارد گرد بالوں کا اگنا. نمبر تین, 15 سال کی عمر. اگر 15 سال کی عمر ہے, منی خارج نہیں ہوئی نہ بال اگے ہیں شرم گاہ کے ارد گرد, اس مطلب بالغ ہو گیا ہے. 13 سال کا بچہ ہے, منی خارج ہو گئی ہے تو بالغ ہے. ٹھیک ہے, 13 سال کا بچہ ہے, شرم گاہ کے ارد گرد بال اگ گئے, یہ بالغ ہے اگرچہ منی خارج نہیں ہوئی. میں اس لیے بات وضاحت سے کر رہا ہوں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں جب تک منی خارج نہ ہو تو بالغ نہیں ہے بچہ, یہ غلط فہمی ہے. تینوں میں سے ایک چیزیں, اور تفصیل انشاءاللہ جب آئے گی بات اس پہ میں بیان کروں گا دلیل کے ساتھ, وقت نہیں ہے ابھی دلیل بیان کروں. میں جواب پورا کروں, میں بتاتا ہوں. میں عورتوں میں چار نشانے, تین یہ اور چوتھی ہے حیض کا خون جاری ہونا. بھائی کا سوال ہے کہ وتر کی نماز ہم تین کیسے پڑھیں, جیسے مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے یا دو الگ اور ایک الگ؟ وتر کی نماز کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ جیسے مغرب کی نماز تین اگر پڑھی جاتی ویسے پڑھیں. جو روایت ایک دو ہیں وہ سب کے سب ضعیف روایات ہیں. جو صحیح روایات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں, وہ دو رکعت الگ پڑھیں اور ایک الگ پڑھیں, یا تین اکٹھے پڑھیں, یا پانچ اکٹھے پڑھیں, یا سات ایک سلام کے ساتھ اکٹھے پڑھیں, اور ہاں اور نو کی بھی دلیل آئی ہے, تو اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں. لیکن دو پڑھنا پھر اتحاد بیٹھے پھر اٹھ جانا جیسے ہم مغرب کی نماز پڑھتے ہیں, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے.
تینوں
اکٹھے پڑھ سکتے ہیں. جی ہاں, کہ مغرب کی طرح وتر کو نہ پڑھا کرے, ایک بھی پڑھ سکتے ہیں, ایک بھی ثابت ہے. وتر ایک بھی ہوتی ہے, ایک رکعت بھی ہوتی ہے. جزاک اللہ. آخری سوال. جی, دو بھی ہیں اور چار بھی ہیں. بعد میں دونوں روایت آئی ہیں, ایک روایت میں آئے کہ دو, دوسری روایت میں آئے کہ چار, یعنی 12 رکعت بھی ہے اور 10 رکعت بھی ہے. دونوں روایات ام عائشہ سے ثابت ہیں اور سیدنا عبداللہ بن عمر دونوں سے ثابت ہیں. ایک روایت میں 10 کی تعداد ہے, دوسری روایت 12 کی تعداد ہے. تو آپ کبھی 10 پڑھیں, کبھی 12 پڑھیں تو الحمدللہ کوئی حرج نہیں, 12 پڑھنا چاہے تو زیادہ بہتر ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.